پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجئے اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا ترتیب دیا گیا ہوا خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین انقلاب اسلامی ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ 13 نومبر 1343 مطابق 1964 سے 12 بہمن تک جلاوطنی میں رہے, یعنی تقریباً 14 سال اپنی تمام سیاسی سرگرمیوں اور پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے 13 نومبر 1343 کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ خفیہ طور پر انقرہ اور پھر ترکی کے شہر برسہ منتقل کر دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد انہیں عراق کے شہر نجف اشرف منتقل کر دیا گیا اور آپ وہیں رہے, یہاں تک کہ ان پر عراق چھوڑنے کا دباؤ بڑھ گیا. آخرکار 14 مہر 1357 ہجری شمسی کو محمد رضا پہلوی کے دباؤ میں انہیں فرانس کے گاؤں نوفل لشاتو میں منتقل کر دیا گیا. نوفل لشاتو تحریک کے عروج کے دنوں میں ایرانی انقلاب کا دھڑکتا دل بن گیا تھا۔ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کیا گیا تو شاہ اور امریکہ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ امام خمینی ایک دن فاتحانہ طور پر ایران واپس آئیں گے اور سامراجی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔
تمیم 12 بہمن کی فجر کے وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طیارہ فرانس کے چارلس ڈی گال ہوائی اڈے سے آسمان پر اڑا۔ فجر کے وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نماز فجر کی امامت کی۔ جب طیارہ ایران کے آسمان میں داخل ہوا تو ایک رپورٹر نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ امام نے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں۔ امام کو کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ انہوں نے صرف شرعی فریضے کی بنیاد پر یہ کام انجام دیا۔ فتح اور شکست دونوں ان کے لیے خوبصورت تھے۔ جس طرح شکست نے انہیں مایوس نہیں کیا، اسی طرح فتح نے ان کے ذاتی جذبات کو مغرور نہیں کیا۔ اور یوں 12 بہمن 1978 عیسوی کو تہران میں تاریخ کا سب سے شاندار استقبال ہوا۔ یہ دن ایران کی عصری تاریخ کے دیر پا دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن لوگوں کا جوش و خروش ناقابل بیان تھا۔
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب جس کی کامیابی اور فتح کا راز ایک دیندار رہنما کی قیادت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک فقیہ و مفکر، تاریخ ساز اور سیاسی نظریہ پرداز کی حیثیت سے ایک سیکولر دور میں اس وقت کی ثقافت اور تہذیب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کی تہذیب و تمدن میں اسلام کو نمایاں مقام عطا کیا۔ آپ ایک ایسی قوم کی تشکیل کرنے میں کامیاب رہے جس نے سماجی زندگی کے منظر نامے میں ایک انقلاب لایا اور اسلامی جمہوریہ کے آئین کی شکل میں عوام کی مرضی پر مبنی حکومت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج یہ انقلاب انصاف، آزادی اور خود مختاری کا علمبردار ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی جمہوری حکومت کے نئے ماڈل کی بنیاد رکھی اور آئین میں اس کا فریم ورک اس طرح مرتب کیا جس سے ایران میں تعمیر، جدید کاری اور اصلاحات کے عمل کو تیزی ملی، اور ایران میں اسلامی حکومت کا سب سے اہم معیار ولایت فقیہ کی صورت میں سامنے آیا۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم نسلیں مٹ جائیں گی جس قوم سے جو ٹکرائے گا شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا ملائے گا جس قوم کا رہبر زندہ
سامین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین آیت اللہ العظمیٰ خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے ایک جامع عنوان استعمال کرتے ہیں اور انہیں انقلابی متقی مومن کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں امام راحل کے بارے میں ایک لقب اور صفات ہم میں سے اکثر نے کم استعمال کی ہے۔ ہم ہمیشہ امام کو متعدد صفات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ صفت جس کے ساتھ ہم نے امام کو شاذ و نادر ہی بیان کیا ہے اور جو ایک جامع صفت ہے، وہ ایک مومن، عقیدت مند، ایک انقلابی قائد کی صفت ہے۔
سامعین، مومن اس کا مطلب یہ ہے خدا پر یقین رکھنے والا، مقصد پر یقین رکھنے والا، اس راستے پر ایمان رکھنے والا، اس راستے پر ایمان رکھنے والا جو اسے مقصد تک لے جائے، اور لوگوں پر یقین رکھنے والا۔ یہ تعبیر قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والا، مقصد پر یقین رکھنے والا، راہ خدا پر ایمان رکھنے والا اور لوگوں پر ایمان رکھنے والا، وہ عبد ہے، بندہ خدا ہے، وہ عبادت گزار ہے، یعنی اپنے آپ کو رب کے سامنے غلام سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم صفت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں خدا تعالیٰ نے بہت سی صفات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عبد کے حوالے سے تعریف کی ہے۔ ہم مسلمان اپنی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر روز دہراتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ایک عبد اور رسول ہے۔ یہ بندگی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بندگی اس قدر نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر روز اپنی نمازوں میں اس صفت کو کئی بار دہرانے کی تعلیم دیتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں بندگی کی صفت نمایاں تھی۔ وہ عاجزی کا پیکر تھے، وہ دعا کرنے والے تھے، وہ نمازی تھے، وہ متقی مومن تھے۔ لیکن تیسری صفت، یعنی ایک متقی انقلابی مومن، امام انقلاب کے مومن، متقی اور انقلابی رہبر تھے۔
ترک گام زن منزل مادور نے،
تیز ترک گام زن منزل مادور
نے، ناقے سیار من،
ناقے سیار من،
آہو تاتار من،
آہو تاتار من،
درہم دینار من،
درہم دینار من،
اندک بسیار من،
اندک بسیار من،
دولت بیدار من منزل مادونے،
دولت بیدار من منزل مادونے،
تیز ترک گام زن منزل مادونے،
تیز ترک گام زن منزل مادونے،
در تپشے آفتا،
در تپشے آفتا،
وہ تزنی در سراب،
وہ تزنی در سراب،
ہم بشب ماہتا،
ہم بشب ماہتا،
سند روی چون شہا،
سند روی چون شہا،
چشم تو نہ دید خواب منزل مادونے،
چشم تو نہ دید خواب منزل مادونے،
تیز ترک گام زن منزل مادونے۔
تمیم اس جامع صفات شخصیت نے قیادت سنبھالی اور اپنے وطن واپس آئے تو اسلام کے نئے افق کو ایک مکمل اور ترقی پسند مذہب کے طور پر پیش کیا، جو انسانی زندگی اور معاشرے کی ضروریات اور جائز آزادیوں سے ہم آہنگ تھا۔ لوگوں نے اپنے عقائد کو اس میں ڈھلتے دیکھا اور اس کے لیے ایک متفقہ نقطۂ نظر پایا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی صحیح تعریف کی اور اسے زندگی کے تمام شعبوں میں متعارف کرایا۔ آپ نے اسلام ناب محمدی کی اصطلاح پیش کر کے مذہب کے بارے میں ایک نیا زاویہ تخلیق کیا۔ اس نظریے میں اسلام نے صرف اخلاقی سفارشات اور خالص عبادات کو شامل نہیں کیا، بلکہ یہ خدا کی رحمت اور فضل کا مظہر تھا اور اس میں دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی، سماجی، اقتصادی معاملات میں لوگوں کی ترقی کے قوانین تھے۔ امام نے مذہب کی اس تصویر کو پیش کر کے ایک مکتب قائم کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں دنیا اور نظام خلق خدا کے حضور میں ہے اور مخلوقات سب اس کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ہر شخص کا اپنے خالق سے براہ راست تعلق ہے۔ اس لیے زندگی میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خدا کی موجودگی کا اندازہ ہو سکے۔
سامعین، امام خمینی خدا، انسان اور دنیا کے بارے میں ایک عرفانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں لکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے تخلیق کا سبب عشق الہی اور حضرت حق کی محبت ہے، اور اس کی طرف کمال کا سفر اور سفر کا سبب بھی بندے کی محبت و الفت ہے۔ امام کے نقطۂ نظر سے خدا کے وجود کو دنیا کے ذرے ذرے کی فطری محبت ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور وہ ذات خود آسمان و زمین کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ امام کے ایک رشتہ دار نے نقل کیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز شب 50 سال سے ترک نہیں ہوئی تھی۔ صحت اور بیماری میں، قید و بند میں، جلا وطنی میں اور دل کے ہسپتال کے بستر پر بھی امام نے نماز شب کو ادا کیا۔ امام قم میں بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر کے حکم کے مطابق انہیں تہران منتقل کرنا پڑا۔ موسم بہت سرد تھا اور برف باری ہو رہی تھی اور سڑکوں پر عجیب ٹھنڈ پڑ رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی نماز شب کو ادا کیا۔ جس رات وہ پیرس سے تہران آ رہے تھے، تمام لوگ جہاز میں سو رہے تھے اور جہاز کی اوپری منزل پر صرف امام ہی نماز شب ادا کر رہے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس محترم آیت کی بہترین مثال تھے جو کہتی ہے،
ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور یہی بات رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں کہی۔ وہ چیز جس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قوم کی رہنمائی اور نظم و نسق اور رہنمائی کرنے کے قابل بنایا، وہ اس عظیم ہستی کا خدا سے تعلق، خدا کی طرف توجہ اور خدا پر ان کا اعتماد تھا۔ حقیقی معنوں میں وہ خدا کے بندے اور عبد صالح تھے۔ مجھے امام کے لیے اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں مل سکتی، وہ عبد صالح تھے۔
سامعین، اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی ایران کے لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں اس انقلاب کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جو دنیا میں مذہب اور روحانیت کو زندہ کر رہا ہے، ایسا انقلاب جو جبر اور تسلط کو قبول نہیں کرتا اور ظلم و استکبار کے عناصر سے ٹکرا جاتا ہے۔ وقار، آزادی، استقلال اور خود مختاری و خود انحصاری اس انقلاب کے نظریات اور اہداف میں سر فہرست ہیں۔ اس انقلاب سے لوگوں میں روحانی، اخلاقی اور خدا سے تعلق مضبوط ہوا اور اس کی تمام مادی اور روحانی جہتوں میں تعمیر ہوئی۔ استکباری دنیا اور ان کے ملکی اور غیر ملکی ایجنٹ انقلاب کو مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی میراث اسلامی جمہوریہ ایران آج بھی طاقت اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور یاد آج بھی زندہ ہے اور دلوں میں جذبہ اور امید جگا رہی ہے۔
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، دریا کے
کے ہیں فرزند طوفان کے بیٹے اسلام کی خاطر ہے جان سے گزرے شانے تشانا سب سب اولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائی نشریات کے اگلے مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ سورین بالآخر گرفتار، استعفیٰ دے دیا، چمپئی سورین کو کمان۔ کئی گھنٹوں کی پوچھ تاچھ کے بعد گرفتاری، مگر اس سے قبل ہیمنت سورین نے بھی ای ڈی کے خلاف ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت کیس درج کروایا۔ پارلیمنٹ حملہ، ملزمین کا الزام، اپوزیشن لیڈر کا نام لینے کا دباؤ۔ پانچ ملزمین نے مقامی عدالت میں حلف نامہ دے کر یہ بھی بتایا کہ انہیں مسلسل ٹارچر کیا جا رہا ہے اور کسی ایک اپوزیشن لیڈر کا نام لینے کو کہا جا رہا ہے۔ لداخ، چینی فوجیوں اور ہندوستانی چرواہوں میں تصادم، سرکار خاموش۔ کانگریس کی شدید تنقید، سرکار سے پوچھا کہ کیا آپ بھی وزیراعظم مودی چین کو کلین چٹ دیں گے یا پھر اسے آنکھیں دکھائیں گے۔ کانگریس بی جے پی کو مستحکم کرنے کے لیے سی پی آئی ایم سے مل رہی ہے ممتا۔ بنگال، بھارت جوڑوں نیا یاترا کے دوران راہل گاندھی کی کار پر پتھر برسائے گئے۔ چنڈی گڑھ میئر الیکشن میں انڈیا اتحاد کی حیرت انگیز شکست۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ امام خمینی اور شہداء انقلاب کے مزار پر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی فاتحہ خوانی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 150 فلسطینی جاں بحق۔ جھارکھنڈ میں ہیمنت سورین نے دیا استعفی، چمپائی سورین نئے وزیر اعلی ہوں گے، گیان واپی مسجد کے تہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا کرنے کی اجازت، دوبارہ ہو سکتا ہے 6 ستمبر گیان واپی معاملہ، ہندو فریق کے حق میں فیصلے پر اویسی ہوئے برہم، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں، غیر ہندوؤں کو مندروں میں داخلے کی اجازت نہیں بھارتیہ عدالت، کانگریس نے شروع کی جے جوان مہم، اگنی پتھ منصوبے سے نوجوانوں اور فوج کے ساتھ ہوئی ناانصافی کے خلاف اعلان جنگ، صدر جمہوریہ کی تقریر، مودی حکومت کی تعریفوں کا پلندہ، پارلیمنٹ میں دروپدی مرمو کے خطاب پر کانگریس کا تبصرہ، بھارت جوڑو نیائے یاترا، ہندوستان میں الگ الگ طریقے سے ناانصافی ہو رہی ہے، بنگال میں راہل گاندھی کا خطاب، دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کو ای ڈی کا 5واں سمن، 2 فروری کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا، کون ہے ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے گیان واپی کے تہ خانے میں پوجا کا فیصلہ سنانے والے ضلع جج وشویش، یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے والی پہلی ریاست بنے گا اتراکھنڈ، دھامی حکومت 6 فروری کو پیش کرے گی بل، چنڈی گڑھ میں الیکشن تنازعہ، پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے 3 ہفتے میں جواب طلب کیا، کانگریس تلنگانہ میں تمام لوک سبھا نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی پونم پربھاکر، اور سامعین ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب ہندوستان سے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ ایکسپریس، چین کے انٹرنیٹ ٹریفک کو پاکستان سے روٹ کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں نگراں وزیر آئی ٹی، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے، کاغذات نامزدگی 1 سے 2 فروری تک تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے، حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، فی لیٹر قیمت میں 13 روپے سے زائد اضافہ، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو ثبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کور کمانڈرز کانفرنس، انتخابات 2024 الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو عام تعطیل کی منظوری دے دی، غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی فرد جرم کے لیے فوری طلب، اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر، نواز کے بعد اسی جج نے عمران کو بھی سزا دے دی، اشرافیہ کی سالانہ 15 خرب سبسڈی ختم کر کے عوام پر خرچ کریں گے، عمران کے وکلا پلانٹیڈ ہیں بلاول بھٹو، لندن منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا، سزا کے خلاف فوری اپیل کریں گے تحریک انصاف، باجوڑ میں انتخابی امیدوار خط، سبی میں پولیس چوکی اور کوئٹہ میں پی پی کے انتخابی دفتر پر دستی بم حملے، چمن میں فائرنگ سے اے این پی کارکن قتل، مچھ میں سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، مجموعی طور پر 21 دہشت گرد ہلاک، مسلح اقدام صرف ریاست کا استحقاق، خود حملے شریعت کے منافی، اسلامی نجاتی کونسل، کہا گیا فیصلہ جلدی میں ہوا، 2 سال سے تو قوم تماشا دیکھ رہی ہے، مریم نواز، ایف بی آر تنظیم نو، وزیر خزانہ کے زیر صدارت وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا، توشہ خانہ کے سزا کی توقع تھی، اسے سیاسی طور پر قبول کیا جائے گا، تجزیہ کار، بانی پی ٹی آئی نے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلیں نہ کاٹتا شہباز شریف، بیلٹ پیپر کی کمی، کچھ حلقوں میں انتخابات مؤخر ہونے کا امکان، سائفر توشہ خانہ کیس، عمران خان کے خلاف ٹرائل ہی نہیں کیا گیا، علی ظفر، فیصلہ سیاسی انتقام، اپیل اسی ہفتے میں دائر کر دیں گے بیرسٹر گوہر، اور سامعین اب روزنامہ جسارت کی سرخیاں، فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کو بند کرنا چاہیے، اسرائیلی وزیر اعظم، مستعفی ججوں کا احتساب، حکومت کو کیس میں فرق بننے کی اجازت مل گئی، بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں کریکر دھماکے سے 4 افراد زخمی، عام انتخابات کی سیکورٹی کے لیے موبائل ایپ تیار، اور پنجاب میں نمونیا کے وار جاری، مزید 8 بچے جانبحق، اور آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نگاہ جس کا عنوان اسرائیل کی شکست کا اعلان چند دن میں، کالم نگار قاضی جاوید لکھتے ہیں فلسطین میں سردی کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، اس سرد بارش میں فلسطین کے یتیم اور نومولود بچے دشواریوں سے دوچار ہیں، اللہ ان کی مشکل آسان کرے، ساتھ یہ خوشخبری بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی شکست کا اعلان قریب ہے، اور اس بات پر ساری دنیا یقین کر چکی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور یہ صرف فلسطینیوں کی زمین پر قابض ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف فیصلہ درست، لیکن اس فیصلے میں جنگ بندی کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر غزہ کے بچوں اور عورتوں پر بمباری میں شدت پیدا کر دی ہے۔ لیکن عین اسی دوران امریکی انٹیلیجنس سی آئی اے کے سربراہ پیرس میں اپنے مصری، قطری اور اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات کی کامیابی سے پتہ چلتا ہے کہ چند دنوں میں آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ مذاکرات ایک ماہ سے کسی نہ کسی ملک میں جاری ہیں، لیکن 10 دن سے جاری غزہ جنگ بندی کے لیے ہونے والے ان مذاکرات میں فرانسیسی حکام بھی شریک ہیں، جس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی رہائی عمل میں لانا ہے۔ توقع ہے کہ اسی دوران آزاد فلسطینی ریاست کے پلان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی دھوم ہے، جس میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی عدالت انصاف سے رسوا ہونے والے اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ غزہ میں بچوں اور عورتوں کا قتل عام اسرائیل کا حق ہے۔ برطانوی حکام نے غیر ملکی خبر رسان ادارے کو بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اسرائیل کے بانی ملک برطانیہ کے ترجمان فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کیس پر تحفظات ہیں۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں کیس لا کر غلط اور اشتعال انگیزی کا کام کیا ہے۔ یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق درخواست پر اپنے عبوری فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کیے جانے کے الزامات میں کچھ درست ہے۔ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دے، لیکن اس کے برعکس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے دن ہی اسرائیل نے 183 فلسطینیوں کو شہید کر کے یہ بتایا کہ وہ عالمی عدالت کے فیصلے کو کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ عدالت کو اسرائیل کے خلاف نسل کشی سے متعلق حتمی فیصلہ دینے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، تو اس دوران صورتحال کا مزید خراب ہونے کا قوی امکان ہے، جس کی ذمہ داری عالمی عدالت کے سوا اور کسی پر لگائی جا سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے نشریات کا آخری پروگرام، سماعت فرمائیے کلام نور، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔ عزیز سامعین، پروگرام کلام نور میں طہٰا شمیم اور حسن اختر حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین، یہ کون مکان؟ کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کو گا۔
اے رب جہاں
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ حدیث سے کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام اسی سورہ کی 25ویں آیت سے لیا گیا ہے جس میں لفظ حدید آیا ہے، یعنی لوہے جیسی عظیم نعمت کا ذکر ہوا ہے۔ لوہا قدرت و طاقت کی علامت ہے اور یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور سیکورٹی کی برقراری کے لیے قوت و طاقت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سامعین، آئیے سورہ حدید کی 1-3 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والأرض یحیی ویمیت وهو على کل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔
سامعین، قرآن کریم کے بعض سورے خداوند عالم کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد، اور بعض سورے خداوند عالم کی تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، جیسے یہی سورہ حدید۔ لیکن قرآن کریم کی تمام آیتوں کے درمیان کلمہ تسبیح کلمہ حمد سے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے بعض آیتوں من جملہ سورہ حدید کی پہلی آیت میں یعنی خداوند عالم کی تسبیح کی نسبت تمام مخلوقات کی طرف دی گئی ہے، جو جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام انسانوں کو شامل کیے ہوئے ہے۔ خداوند عالم کی تسبیح یعنی اسے ہر طرح کے جہل و عجز اور عیب و نقص سے پاک و منزہ جاننا ہے۔ مسلمہ طور پر کائنات کی تمام مخلوقات کی خلقت کہ جو خداوند عالم کے علم و قدرت اور لا متناہی حکمت کی حکایت کرتی ہے، اس کی پاکیزہ و مقدس ذات کے ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ہر حالت میں تمام مخلوقات خداوند عالم کی حمد اور اسی کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ ہر مخلوق اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کی جانب متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ تمام آیتیں کائنات میں موجود تمام چیزوں پر خداوند عالم کی مالکیت ثابت کرتی ہیں۔ کائنات پر خداوند عالم کی ملکیت عارضی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور تمام چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں اور وہی اسے چلاتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ عظیم و بزرگ کائنات خداوند عالم کی حکمت و تدبیر اور قدرت کی گواہی دیتی ہے، اور علم و قدرت میں اسے ہر طرح کے عیب و نقص سے منزہ و مبرہ جانتی ہے۔ اس کائنات کا حقیقی مالک و فرماروا خداوند عالم ہے، لہذا ہم اپنی معمولی اور عارضی حاکمیت و مالکیت پر غرور نہ کریں۔ شاید بعض لوگ یہ گمان کریں کہ ہم بھی خداوند عالم کی طرح علم و قدرت اور حکمت رکھتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہماری موت و حیات خداوند عالم کے دست قدرت میں ہے، اور ہم اس کی طرح ازلی و ابدی نہیں ہیں۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 4-6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے. وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی جانب ہے. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے.
قرآن کریم کے معیار کے مطابق یہ عظیم و وسیع کائنات جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں چھ طویل دنوں میں وجود میں آئی ہے، اور خداوند عالم نے اس کائنات کو اسباب و علل اور قوانین کے مطابق جو خود اس کائنات کے لیے معین فرمایا ہے بطور تدریج پیدا کیا ہے. بعض لوگوں کے نظریے کے برخلاف کہ جو یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک گھڑی سانس کی طرح ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اسے ایڈجسٹ کر دیا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. دنیا کے معاملات کا انتظام اور اس کی حفاظت اور بقا ہمیشہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ اس دنیا کے نظام اور زمین و آسمان میں جو چھوٹے بڑے مظاہر متواتر ہوتے رہتے ہیں سب کے سب اسی کے علم و قدرت کے تابع ہیں. وہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، اس کا علم ان کی تمام حالتوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اس کا علم ان کی تمام حالتوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی قدرت ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، بلکہ ان کے ذہن و دل میں جو کچھ بھی موجود ہے اس سے بھی اور ان کے مقاصد سے بھی باخبر و آگاہ ہے. ایک اور نقطہ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ رات اور دن کا مسئلہ ہے. دن اور رات کے وقت کا اضافہ اور کمی، اور سال بھر میں چاروں موسموں کا وجود اسی کی تدبیر سے ہے. بلا شبہ موسموں کی یہ تبدیلی انسانوں کے لیے بے شمار برکتیں رکھتی ہیں. دن کا رات میں اور رات کا دن میں بتدریج بدلنا یہ خداوند عالم کی حکمت پر مبنی ہے. اس تدریج کا ہونا یعنی بتدریج مخلوقات کو دن کی روشنی سے رات کی تاریکی کی طرف اور رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا نظام تدریجی ہو اور اس کی تبدیلیاں بھی بتدریج ہوں نہ کہ اچانک. خداوند عالم کائنات کی تمام جزئیات و تفصیلات سے واقف و باخبر ہے. انسانوں کی اندرونی حالتوں اور بیرونی اعمال کے بارے میں خدا کا علم اور آگاہی انسانی تعلیم و تربیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. خدا نے دنیا کو اپنے لامحدود علم اور حکمت کی بنیاد پر بنایا ہے، اور وہی کائنات کے تمام امور کا چلانے والا بھی ہے. دن اور رات کا گردش کرنا اور رات اور دن کا چھوٹا اور طولانی ہونا تدبیر الہی کا ایک واضح نمونہ ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ حدید کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
تم لوگ اللہ و رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے۔ اگر تم اعتبار کرنے والے ہو، وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
سامعین، خدا پر ایمان لانا صرف قلبی یا زمانی امر نہیں ہے کہ انسان اپنے دل میں خدا کے وجود کا یقین رکھے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان خدا کے احکامات و فرامین پر عمل کرے اور اس نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس سے پرہیز کرے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، جن میں سے ایک راہ خدا میں انفاق کرنا ہے، اور یہ انفاق ان اموال سے ہونا چاہیے جو تمہیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت کے طور پر ملا ہے، کہ جو اس وقت تمہارے اختیار میں ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم نہیں رہو گے اور یہ اموال تمہارے وارثوں کے اختیار میں ہوں گے۔ اس بنا پر اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کے لوازمات و شرائط پر بھی غور کرو، اور خداوند عالم نے اپنی کتاب میں جو تم سے عہد و پیمان لیا ہے ان باتوں پر عمل کرو، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے جو جہالت، ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، اور دل میں ایمان، علم اور آگہی کی شمع روشن کرتی ہے۔ فطری سی بات ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں حق کے راستے پر گامزن رہتا ہے اس پر خداوند عالم کا بے پناہ فضل و کرم ہوتا ہے، اور اس کی لامتناہی رحمت اس کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے بندوں کی جانب توجہ کیے بغیر اور ان کی ضروریات کو پورا کیے بغیر خدا پر یقین صرف ایک دعوے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی جانب، یہاں تک کہ وہ اس دعوت کی راہ میں اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو جہالت، شرک اور توہم پرستی یعنی خرافات کے اندھیروں سے نجات دلانے کا راستہ صرف قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انبیاء اور مقدس کتابوں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا انسانوں پر خدا کی رحمت اور فضل کی بہترین نشانی ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب
Thank you.